الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم میرے محترم بزرگ اور دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غار ثور کا واقعہ بیان فرمایا ہے اور بڑی ایک عجیب شان کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم اللہ ان کی مدد نہیں کرو گے ہمارے رسول کی تو ہم نے اس وقت مدد کر کے دکھائی جب وہ دو تھے اذ اخرجہ الذین کفروا جب کافروں نے نکال دیا مکہ شریف سے ثانی اثنین دو میں سے دوسرا ایک ہمارے پیغمبر اور ایک ان کا یار ابو بکر ہم نے اس وقت مدد کی یعنی اگر اسباب کی دنیا میں دیکھا جائے تو عقل انسانی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتی کہ کفار کتنے جھرمٹ میں اور اتنی تلاش میں اور اتنی کثرت میں وہاں سے اپنے محبوب کو اور محبوب کے صدیق کو لے کر چلا جائے اللہ نے فرمایا ہم کر کے دکھایا ہم نے ثانی اثنین اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو صحابیت ہے وہ قرآن میں منصوص ہے ان کے بارے میں ذرا بھی شک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے نفس قرآنی کا منکر ہے وہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار جب دونوں غار میں تھے یقول لصاحبہ جب پیغمبر اپنے دوست سے کہہ رہا تھا لا تحزن غم نہ کرنا ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے جہاں عجیب مفسرین نے عجیب بات لکھی ہے لا تحزن لا تخف نہیں کہا جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ نے لا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ مت خوف کر ہم اس کو دوبارہ اس آپ کے اس عصا کو دوبارہ اس سانپ جو بنا ہے اس کو دوبارہ عصا بنا دیں گے لا تخف لیکن یہاں قرآن کہہ رہے ہیں لا تحزن کیونکہ خوف وہ ہوتا ہے جو اپنی جان پر ہوتا ہے اور حزن وہ ہوتا ہے جو محبوب کی جان کا غم ہوتا ہے اگر لا تحزن یعنی ابو بکر کو غم اپنا نہیں تھا کہ مجھے کچھ ہو جائے گا اگر اپنا غم ہوتا تو سوراخ پر پاؤں کیوں رکھتے جہاں سے سانپ نے ڈسا تھا بتائیے سوراخ پر جہاں پر کپڑا نہ ملا تو اپنا انگوٹھا رکھ دیا اور وہی صاحب نے ڈنگ مارا اور پھر پیغمبر اسلام کو بتایا بھی نہیں کہ مجھے سامنے ڈس لیا لیکن کہتے جو عاشق ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے محبوب اور معشوق پر احسان نہیں جتلاتا، اگر احسان جتلاتا ہے تو وہ عاشق نہیں ہے۔ عاشق تو سب کچھ کر کے بھی کہتا ہے جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر۔ اگر یہ کہے جو اللہ میں دیکھو میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، یا پیغمبر سلام سے کوئی کہے میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، تو یہ عاشق کی شان نہیں ہے، کیونکہ عاشق سب کر کے بھی کہتا ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو یہ نہیں کہا کہ مجھے سانپ نے ڈس لیا، حالانکہ سانپ کا ڈسنا کوئی معمولی نہیں، اللہ معاف فرمائے۔ بچھو اگر ڈس لے، بچھو کیا اس سے زیادہ کم تر چیز جو ہے، اگر شہد کی مکھی ڈس لے تو پتہ چل جاتا ہے، ڈیمو ڈس لے تو پتہ چل جاتا ہے، اور بچھو ڈس لے تو اللہ اکبر، ایک کرنٹ لگ جاتا ہے آدمی کو۔ اور سانپ جس کے ڈسنے سے رسول اللہ نے پناہ مانگی، من لدغ الحیت، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں سانپ کے ڈسنے سے، یہ رسول اللہ نے پناہ مانگی، چند موتوں سے پناہ مانگی جن میں لدغ الحیا ہے، جن میں آگ کے اندر جل کے مرنا ہے، جن میں ڈوب کے مرنا ہے، کیونکہ یہ ایسی موتیں ہیں کہ جو سسک سسک کر انسان پر ایک دم نہیں آتی، ورنہ تو ایک گولی لگتی ہے انسان کو اسی وقت مر جاتا ہے، تلوار لگتی ہے مر جاتا ہے، لیکن یہ موتیں سسک سسک کر آتی ہیں۔ اس لیے اس طرح دیوار کے نیچے دبنے سے مرنے پر پیغمبر سلام نے پناہ مانگی، اس لیے کہ یہ بڑی سخت موت ہوتی ہے، یعنی کہ انسان فوراً مر جاتا ہے، بلکہ پتہ نہیں کتنا عرصہ لگتا ہے اس کو مرنے مرنے میں۔ یہی سانپ کا معاملہ ہے، تو سانپ کا ڈسنا کس قدر تکلیف ہوگی، لیکن آپ نے زبان سے یہ نہیں کہا، آواز بھی نہیں نکالی، یہ بھی نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب، کیونکہ آپ سو رہے تھے، آپ آرام کر رہے تھے، لیکن جب آپ کے گرم گرم آنسو تکلیف سے رسول اللہ کے چہرے مبارک پر گرے تو آپ نے کابو بکر کیا ہوا ہے، کہا کہ سانپ نے ڈس لیا ہے، پھر آپ نے لعاب مبارک وہاں لگایا تو ٹھیک ہو گئے۔ یہ جو احسان جتلانا ہے نا، آج ہمارا دماغ میں یہ بات ہوتی ہے، تھوڑی سی نیکی کر لے، اللہ میاں یہ بھی کر رہے ہیں، ہم تو صدقہ بھی کرتے، ہم تو خیرات بھی کرتے، ہم تو فلانا بھی کرتے، پھر میرے معاملات صحیح نہیں ہوتے، استغفر اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ پر احسان جتلانا ہے، اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں ہے، یہاں تو کر کے بھی۔ اس لیے کسی اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا کہ میں تمہیں وہ نصیحت کرتا ہوں کہ پہلے کچھ اور کرتے تھے پہلے اسلاف، لیکن تم یہی کر لو۔ تو اس نے کہا کہ پہلے اسلاف نیکی پر رویا کرتے تھے، اللہ نیکی صحیح نہیں ہوئی تو تم گناہ پر ہی رو لیا کرو۔ وہ تو نیکی پر روتے تھے، وہ تو دشمنوں پر احسان کرتے تھے، تم اپنوں پر ہی احسان کر لیا کرو، وہ تو دشمنوں پر بھی احسان کر دیتے تھے۔ تو باپ نے فرمایا لا تحزن، کیونکہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ کا غم تھا کہ آپ کو کچھ نہ ہو جائے۔ چنانچہ علامہ سہیلی نے روض العنف میں سیرت کی بڑی معناس کتاب اس میں نقل کیا ہے، ان قتل تو رجل واحد، اگر میں مارا جاؤں تو ایک آدمی مارا جاؤں گا، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پوری امت کہاں جائے گی۔ یہ فرمایا فرمایا لا تحزن، اور آگے کیا بشارت دی، ان اللہ معنا، سبحان اللہ، ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ۔ معنا میں ابو بکر صدیق رضی اللہ کو بھی شامل کیا ہے کہ اللہ کی معیت مجھے بھی حاصل ہے اور تجھے بھی حاصل ہے۔ یہ ہے جب انسان اپنے عشق میں صادق ہو جاتا ہے، صادق ہو جاتا ہے تو جو محبوب کے اوپر تفضل ہوتا ہے اور فضل ہوتا ہے وہ عاشق کو بھی ملتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، اس لیے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ اپنے پیاروں کے دل پر 70 بار محبت کی نظر فرماتے ہیں، اور 1 بار ان کے دل پر جو ان کے ساتھ تعلق اور محبت ہے ان کے دل پر فرماتے ہیں، ان کو بھی ملتے ہیں، ان اللہ معنا۔ اس لیے یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اتنی بڑی قوم تھی، تو کہا انا مائی ربی سیہدین، کا میرے ساتھ میرا رب ہے، قوم کو شامل نہیں کیا، انا معنا رب، ان کے ہمارے ساتھ رب ہے، انا مائیا، کیونکہ قوم اس بات کی اہل نہیں تھی کہ اللہ کی میت کو حاصل کرتی، گستاخ تھی، حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرتی تھی، اس لیے کہا انا مائیا ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اور یہاں ایک ابو بکر ہے، ان اللہ معنا، اے ابو بکر میرے ساتھ بھی خدا اللہ ہے، تیرے ساتھ بھی اللہ ہے، ان اللہ معنا۔ تو میرے دوستو، سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل شخصیت اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اسلام میں سب سے پہلے ایمان لانے والے دیکھیے تین شخصیات ہیں جو سب سے پہلے یا چار شخصیات ہیں جو پہلے ایمان لائی ہیں جن کا بالکل ابتدا میں ذکر ملتا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت زید بن حارثہ، حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما خدیجہ پیغمبر السلام کی اہلیہ اور گھر کی بیوی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت پیغمبر السلام کے پاس پلتے تھے اور آپ کے زیر کفالت تھے، زید بن حارثہ آپ کے غلام تھے، متمنہ تھے، ایک ابو بکر تھے جو سردار تھے، جو آزاد تھے، جو معاشرے میں مقام رکھتے تھے. اس لیے محققین نے کہا ہے کہ اول نمبر جو اسلام کا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، جن نے بغیر کسی ماحول اور بغیر اس کے صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بنیاد پر ایمان لایا. کسی اور چیز ایسی نہیں تھی کہ جو خارجی عوامل جو ہے ان کو ایمان لانے پر مجبور کرتے. اس لیے اول نمبر وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. یہی وجہ تھی کہ جب جبریل صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات پیغمبر سلام کو لے گئے اور صبح کو جب واپس فجر کے بعد آ رہے تھے تب پیغمبر سلام نے ایک سوال کیا تھا. اس روایت کو حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے لام الدراری شرح بخاری میں نقل کیا ہے. اور صدیق رضی اللہ تعالی نے سوال کیا، میں یصدقنی، اے جبریل میری کون تصدیق کرے گا؟ کبھی تو رات تھی میں گیا اور میں واپس بھی آ گیا اور آسمانوں کی سیر کر لی، جنت دوزخ دیکھ لی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لی، پانچ نمازوں کا تحفہ لے آیا، جبکہ مکہ شریف سے بیت المقدس کا فاصلہ یہی دو مہینے کا فاصلہ ہے اور آسمانوں کا تو ایک آسمان سے زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 سال ہے اور اس کا جو گیٹ ہے آسمان کا جو گیٹ ہے چوکٹ کی موٹائی 500 سال ہے، پھر اگلا آسمان 500 سال ہے. اب آپ ضرب دے کر آپ خود دیکھ لیں کہ کتنے ہزار سال بنتے ہیں. اور پیغمبر سلام گئے اور واپس آئے، بستر بھی گرم پڑا تھا، پانی بھی بہ رہا تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، اب آ گئے. کمئی اس سبھی کو کون میری تصدیق کرے گا؟ تو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت، یو صدیق کا ابو بکر وہو صدیق، آپ کی تصدیق ابو بکر کرے گا. اور ابو بکر آسمانوں میں صدیق لکھا ہوا ہے، یہ صدیق کا لقب اس کے بعد پڑا ہے آپ کا، یو صدیق کا ابو بکر وہو صدیق، یہ اس کے بعد. اوکے، لقب کا بھی ایک کوئی وجہ ہوتی ہے. سیدہ فاروق اعظم نے اس منافق کا سر اتارا تھا جس نے جو رسول اللہ کے فیصلے پر مطمئن نہیں تھا، تو آپ نے سر اتار دیا، فاروق کا لقب پڑ گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے کنواں خرید کر دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب کے لیے وقف کر دیا، اور جیش اسرا غزوہ تبوک میں آپ نے سارا کھول دیا، غنی کا لفظ غنی پڑ گیا، اور حضرت علی رضی اللہ نے خیبر کا دروازہ توڑ دیا شجاعت، اور شجاع کا لفظ پڑ گیا، شیر خدا کا لقب پڑ گیا، اسد اللہ و رسول، اللہ فرما اللہ رسول کا جو شعر ہے کہ یصدقوں کا ابو بکر. وہی ہوا جب پیغمبر سلام نے آ کر بتایا تو ابو جہل سب سے پہلے صدیق اکبر کے پاس دوڑا. انہوں نے کہا میں ایک بات پوچھتا ہوں، ایک سوال کیا. کیا سوال ہے؟ اگر کوئی کہے میں راتوں رات بیت المقدس چلوں، بیت المقدس کا ذکر کیا کیونکہ ان کا یہی دو مہینے، تو کیا انسان ایک دن کیا 10 دن میں بھی نہیں جا سکتا؟ دو مہینے پورے لگتے. تو تم تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا یہ پہلے بتاؤ کہنے والا کون ہے، کہنے والا کون. اس میں ایک بہت اہم نقطہ ہے، سن لو، کبھی بھی کسی کی بات سن کر فوراً رد نہ کرے، پہلے یہ دیکھے کہنے والا کون ہے، پھر سوچے کہ اس کے کہنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. یہ حضرت شیخ زکریا رحم اللہ نے ایک نصیحت کی ہے، سن لو، کہ جب کوئی بات آئے کہنے والا کون ہے، کیونکہ جب کہنے والے کا پتہ چل جاتا ہے تو آدمی کو بات ویسی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ کس بنیاد پر بات کر رہا ہے. یہ یاد رکھو میری بات، یہ ایک بہت اہم نصیحت ہے اس کے اندر. یہ جو ہم فوراً تبصرہ ہو یہ بات غلط ہے، پھر پتہ چلتا ہے یہ تو تیرے ابا نے کہی تھی. اچھا میرے ابا نے کہی تھی، ہاں تیرے بارے میں کہی تھی تیرے ابا نے, تو پھر آئے بھائی جائے کرتا ہے. اس لیے پہلے بات سن لی. حضرت نے راہ اعتدال کتاب میں بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں کہ ہمیشہ دیکھو کہ کہنے والا کون ہے, پھر اس بات کو صحیح تعبیر کرو, اس کا صحیح معنی نکالنے کی کوشش کرو. پھر حضرت مثال دی, حضرت نے ایک مثال لکھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہانے کے لیے جو پانی استعمال کیا اس کی مقدار ذکر ہے, ایک سا پانی استعمال کیا, آٹھ سیر پانی ہوگا وہ, اور وضو کے لیے آپ نے دو سیر پانی استعمال کیا. اب کہا کہ ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کنویں پر بیٹھے تھے, مولانا یحییٰ کاندھلوی جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے بڑے بھائی تھے, بعد نے کہا چھوٹے بھائی تھے, دونوں روایتیں ہیں, اور طالب علم جو ہے وہ ڈول نکال نکال کر اس کے اوپر ڈال رہے تھے. انہوں نے کہا اگر اب یوں کہہ دیا جائے کہ ایک وہاں مولوی صاحب ہے جناب, وہ وعدہ کنواں خالی کر دیا نہانے میں, فوراً تم تبصرہ کر دو, ہو یہ کیسا مولوی صاحب ہے جبکہ حدیث شریف میں آیا پانی کم استعمال کرو, انادہ کنواں کر دیا. کہا کہ نہیں, پہلے دیکھو کون تھا, کہ جی وہ بڑے عالم. اچھا بڑے عالم ہے, کوئی وجہ ہوگی, یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اس لیے نہیں نہا رہے تھے کہ انہوں نے پاک ہو رہا تھا, بلکہ گرمی شدید تھی, ٹھنڈ کے لیے نہا رہے تھے, اور جب انسان ٹھنڈ کے جب تک اس کو ٹھنڈا نہ ہو جائے جتنا پانی استعمال کر لے, شریعت اجازت دیتی ہے. کہاں سے کہاں مسئلہ چلا گیا, مسئلہ کہاں سے کہاں چلا گیا, کیونکہ آپ کو تبریر مقصود ہے, ٹھنڈ مقصود ہے, تب آپ پانی بہا رہے ہیں تاکہ آپ ٹھنڈے ہو جائے اور رمضان کا مہینہ ہو. ایک فرض غسل کا اور حکم ہے, سنت غسل کا اور حکم ہے, اور تبرید کے غسل کا اور حکم ہے. سب کے الگ الگ مسائل, سب کے الگ الگ وہ ہے. اس لیے سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا کہنے والا کون ہے, انہوں نے کہا کہ تیرا یار ہے کہنے والا. انہوں نے کہا میرا یار کہنے والا ہے, بالکل 110% بات ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہا, ہم تو اس سے بھی آگے کی چیزوں کی تصدیق کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ابھی جبریل سلام آئے تھے, یہ وہی جو دے کر گئے ہیں, ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں, ہم نے جبریل کو نہیں دیکھا, نہ وہی کی اترتی دے اس کو دیکھا کہ کیسے وہی اتر رہی ہے, پیغمبر جانتا ہے یا جبریل جانتا ہے یا اللہ جانتے ہیں, ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. یہ تو رات تھی, رات میں گئے اور آ گئے تو بہت بڑا وقت ہے. سجد ابو بکر و صدیق. میرے دوستوں, اللہ رسول کے معاملات میں عقل نہیں چلتی ہے. جو ہم عقل چلانے شروع کر دیں زمانے میں لوگ عقل استعمال, عقل میں بات آنی چاہیے, عقل میں بات آنی چاہیے. مجھے واقعہ یاد آیا, حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے بنوری ٹون میں ایک دفعہ انہوں نے درس حدیث دیا. ہم اس چھوٹے درجے میں تھے کیونکہ حضرت کا غالباً 82 میں انتقال ہوا, تو وہیں بنوری ٹاؤن میں, اور ہم ادھر ہی تھے, حضرت کے جنازے میں شریک ہوئے, اور جو بھی وہاں پر تھوڑی بہت خدمت جو ہمارے ذمے لگی وہ ہم نے کی. تو حضرت نے کہا کہ لوگ پیغمبر اسلام کی باتوں کو عقل پر تولتے ہیں, اور پھر انہوں نے وہ حدیث بیان کی جو دجال کی روایت ہے, دجال کی روایت بخاری ترمذی سب میں, کہ پیغمبر اسلام نے آ کر فرمایا دیکھو تمیم داری کی بات سنو, کہ تمیم داری عجیب واقعہ بیان کرتا ہے کہ یہ کشتی پر گئے اور ہوا کشتی کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گئی, جب ایک جزیرے میں اترے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک جانور ہے جو عربی بولتا ہے. انہوں نے عربی میں بات کی, اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے پوچھا تو کون ہے, انہوں نے کہا مجھے مت پوچھو میں کون ہوں, میرے صاحب کے پاس چلو. وہاں گئے تو ہم نے دجال کو دیکھا جو زنجیروں میں بندھا ہوا تھا, اور دجال نے سوالات کیے, پیغمبر اسلام کے بارے میں معلومات کی, اور بہت خوش بھی ہوا, یعنی وہ خوشی میں اتنا وہ زور سے اچھلا کے قریب تھا کہ زنجیریں توڑ دیتا, اور انہوں نے کہا کہ میرے چھوٹنے کا زمانہ قریب آ گیا ہے. یہ آپ نے یہ واقعہ بیان کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ سیاہ ستہ کی حدیث ہے. تو ایک صاحب بڑے آدمی وہ کہتے ہیں یہ حدیث اگر سے صحیح نہیں, اس لیے کہ سائنس دانوں نے پوری دنیا کے جزیروں کو ڈسکور کر لیا ہے, کوئی دنیا میں ایسا جزیرہ نہیں ہے کہ جہاں پر سائنس دانوں کی نظر نہ ہو, سیٹلائٹ سے دیکھ لیا, اگر کہیں دجال بند ہوتا تو اس کا پتہ چل جاتا. یہ روایت عقل میں آنے والی نہیں ہے. یہ اس نے بات, حضرت اس پر بات کی, تو حضرت نے پھر بڑی خوبصورت بات سنائی. انہیں کہا اسی صاحب نے ایک مسئلہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اگر کشتی میں جا رہے ہو اور پھر اس کشتی میں وہ ٹوٹ جائے اور ایک مرد اور عورت تختے پر رہ جائیں اور وہ چلتے چلتے ایسے جزیرے میں چلے جائیں جہاں کوئی نہ ہو اور ان کو میاں بیوی ایک بننے کا جو ہے ان کو جذبہ پیدا ہو جائے اور وہاں نہ گواہ ہے نہ مولوی صاحب ہے تو وہ آپس میں ایجاب و قبول کر لے تو ان کا نکاح ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ بھی انہیں فلانی کتاب نظر کا لکھا ہے. تو حضرت نے فرمایا, ہنس کے فرمایا کہ بھئی یہ وہی جزیرہ ہے جہاں نکاح جائز ہوتا ہے, وہی دجال ہے وہی دجال ہے. عقل میں عقل سے اس لیے شداد کی جنت کے بارے میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شداد نے جنت بنائی تھی اور وہ جنت میں ابھی پاؤں نیچے لگنے لگا تھا لگانے لگا تھا دیکھنے کے لیے کہ میں اندر داخل ہوں اور اسرائیل آ گئے. اللہ نے کہا کہ جلدی جان نکال لو. انہیں کہتے ہیں اسرائیل کو اسرائیل سے پیغمبر سے فرمایا کبھی تجھے دکھ ہوا ہے؟ کہا کہ مجھے شداد کی موت پر دکھ ہوا تھا کہ جنت دیکھ بھی نہ سکا. تو اسی شداد پیغمبر اسلام کے ایک صحابی جاتے ہیں یمن, یمن جاتے تو آگے دیکھتے ہیں کہ سونے کے درخت ہیں, حیران ہو جاتے ہیں. ہیرے جواہرات بکھرے پڑے, وہ کافی سارے ہیرے جواہرات بھی لے لیتے اور پھر وہاں سے سیدنا امیر معاویہ ان کا زمانہ تھا وہاں گئے, شام گئے. شام یہ یمن ہے اور شام بالکل ان سائڈ پر ہے. شام گھر کہا کہ دیکھو یہ ہیرے جواہرات لائے اور وہاں میں اس طرح کی ایک بات دیکھا, جنت دیکھی جنت کی طرح بالکل, لیکن کچھ درخت وغیرہ اور کچھ اکھڑے پڑے تھے, وہ موتی وغیرہ تھی, میں وہاں سے کچھ اٹھا کر لے آیا ہوں. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے صحابہ اکرام جو وہاں شام میں تھے ان کو جمع فرمایا اور کہا کہ دیکھو بھئی ہمارے ساتھی کا عجیب بات بیان کر رہے ہیں, ان نے یمن میں ایسی کوئی چیز دیکھی ہے. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہا کہ ان کے گردن پر دیکھو کوئی نشان تو نہیں ہے؟ یہ جمادرو نشان, جمادرو جو جمادرو نشان لال رنگ کا ہوتا ہے پیدائشی نشان. انہوں نے کہا کہ ہاں یہاں پر ایک نشان ہے. کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میرے صحابہ میں سے ایک صحابی جس کی گردن پر لال نشان ہوگا وہ شداد کی جنت کو دیکھے گا. کہا کہ یہی ہے, کہا تو نے شداد. اس کے بعد سنجا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے آدمی دوڑایا جدھر انہیں بتایا تھا, لیکن پورا یمن کھنگال دیا لیکن نہیں ملا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ آنکھ کے سامنے سے کوئی چیز چھپا دیں. میرے اور آپ کے ساتھ کتنے واقعے پیش آتے, ایک چیز ہم رکھتے ہیں اور ڈھونڈتے رہتے, ملتی نہیں, پھر یار یہ سامنے پڑی ہے اور میں ادھر ادھر ڈھونڈ رہا ہے. تو میرا اللہ تو اس پر قادر ہے کہ دجال کو چھپا دیا, شداد کی جنت کو چھپا دیا اور یاجوج ماجوج کو چھپا دیا. اس کو عقل پر نہیں تولا جا سکتا. اس لیے اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو عقل کی بات کرتے, آج صدیق کا مقام کیسے پاتے؟ انہیں کہا عقل کی بات نہیں ہے, یہ ماننے کی بات ہے. جب رسول اللہ نے کہہ دیا ہے تو سچ ہی سچ ہے. کہاں سے کہاں مقام مل گیا. یہ دیکھو مقام صدیق کے لینے کا طریقہ یہ ہے. صدیقوں کی سب میں صدیق کی صدیق سیدنا صدیق اکبر جماعت میں شامل ہونے کا کہ دل و جان سے مان لے اللہ رسول کی بات آئے, عقل کو استعمال نہ کرے کیونکہ تمہاری عقل میں بڑی پیاری بات کی کسی اللہ والے نے. انہیں کہا تمہاری عقل کے مثال اس کانٹے کی طرح ہے جو سونار کا کانٹا, ہم سوناروں کے بازار میں بیٹھے ہیں, سونار کا کانٹا ہے. اس پر رتی تولا تو تل سکتا ہے لیکن من دو من نہیں تل سکتا, کانٹا ٹوٹ جائے گا. فرمایا کہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عقول ہوتی ہے اس پر پہاڑ تل جاتے ہیں. تم نبیوں کی باتوں کو بس مان لو, اپنے عقل پر تولنے کوشش کرو گے تمہاری عقل ہی ٹوٹ جائے گی, تم بے عقلوں میں شامل ہو جاؤ گے. چنانچہ کتنے لوگ بے عقلوں میں شامل ہو گئے, اللہ رسول کی باتوں کو اپنی عقل پر تولنے کی کوشش کرتے رہے. اللہ تعالی نے ان کی عقول تو ایسی بنائی ہے. وہ وہی جو قرآن کہتا ہے پہاڑ پر نازل ہو ریزہ ہو جائے, پیغمبر پر وہی 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 آتی ہے, پیغمبر اس کو سہارتا ہے. اب بتائیے کہ نبی کی عقل فہم اور نبی کی قوت کتنی زیادہ ہوتی ہے. اس لیے میرے دوستو پیغمبر فرمایا لو کنت متخذا خلیلا, اگر میں اپنا کسی کو خلیل بناتا لاتخذت ابا بکر خلیلا, ابو بکر کو خلیل بناتا. خلت خاص مقام ہے میرے دوستو, خاص مقام ہے اللہ کی دوستی کا, جس طرح قرآن نے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل بنا لیا، تو رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خلت کا مقام حاصل تھا. انہوں نے کہا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن ابو بکر میرے ساتھی ہے، ابو بکر میرے صحابی ہے، ابو بکر میرے سسرالی ہے، یہ تو فرمایا، لیکن کہا کہ خلیل جو ہے میں نے اللہ کو بنا لیا، اگر کسی کو بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا. اور آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں سب کے احسانوں کا بدلہ میں دے چکا ہوں دنیا میں، لیکن وہ صدیق کے احسان کا بدلہ قیامت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اب بتائیے کتنا بڑا مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ کتنا اونچا مقام ہے میرے دوستو. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے دو راتیں مجھے دے دے ابو بکر رضی اللہ عنہ، اپنے دو راتیں مجھے دے دے، ساری نیکیاں میری لے لے، ایک غار ثور کی رات وہ دے دے، غار ثور میں جو وقت گزارا وہ دے دے، اور ایک جس دن رسول اللہ دنیا سے گئے اور آپ نے امت کو سنبھالا وہ دے دے، یہ دو نیکیاں مجھے دے دے، باقی ساری مجھ سے لے لے. کیونکہ غار ثور میں سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ وہی سے اس غار ثور سے جب ہجرت ہوئی ہے اسلام پھیلتا چلا گیا پورے عالم میں، اور اس دن جب پیغمبر صاحب دنیا سے گئے تو آپ نے پوری امت کو سنبھالا، ایسے کھڑا کر دیا، ورنہ غم اور صدمہ ایسا تھا کہ بڑے بڑے لڑکھڑا گیا سب کو کھڑا کیا اور کام پہ لگا دے، جاؤ نکلو نکلو. یعنی اتنے پریشر دباؤ میں بھی فوجیں بھیجی جا رہی ہیں مرتدین کے خلاف، منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کے لیے لوگ بھیجے جا رہے ہیں، ایسا روب پڑ گیا پورے عالم پر کہ یہ عجیب لوگ ہیں، کتنی ان کی فوجیں ہیں کہ یہ جو ہے دشمنوں سے جہاد کے لیے نکل رہے ہیں پورے عالم میں. بس اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے، بس لاکھوں مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا گیا، ان کی بنیادیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے رکھی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ اکرام کے ساتھ اور خصوصاً خلفائے راشدین کے ساتھ خاص تعلق اور محبت کی توفیق عطا فرمائے. ان کے بارے میں جو سوشل میڈیا پر مختلف باتیں ادھر ہوتی ہیں، میرے دوست اول تو سننی ہی نہیں چاہیے، لوگ وہ شروع کر دیتے ہیں جی ہم دیکھتے ہیں جی یہ کیا کہتا ہے، اور میاں تجھے کیا ضرورت ہے، اگر کوئی نعوذ باللہ یہ کہے کہ تیرے باپ کے بارے میں بھائی تیرے باپ کے بارے مسئلہ ہے کہ وہ تیرا اصلی باپ ہے یا نہیں ہے، تم سننا پسند کرو گے؟ تم کہو گے میں تیرے زبان کھینچ لوں گا اگر تم نے مجھ سے کوئی بات بھی نکالی، اور یا میں سے بے وقوف بن جاتی جی چلو اگلوں کی تحقیق تو دیکھ لیں اور پھر ہمیں سوال کرتے ہیں کیونکہ پاؤں ہل چکے ہوتے ہیں. میرے شیخ فرماتے تھے یہ ایمان ہے ہمارا کہ چار الٹے سیدھی کو باتیں کرتے تو ہمارا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، یہ خدا کے پاس لے کے جائیں گے تو آخری وقت کیا ہوگا جب شیطان آئے گا سارا ایمان بیچ کے جائیں گے دنیا سے، یہ کریں گے پھر. اس لیے چمن کا رنگ تو نے سراسر خزا بدلا، چمن کا رنگ تو نے سراسر خزا بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.